بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا محرم الحرام کا سلسلے وار خصوصی پروگرام کربلا سر چشمے بصیرت و معرفت، اور اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت نشر ہوگا، اور لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں طٰہٰ شمیم کی زبانی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تحریک طالبان پاکستان اور پاکستانی وفد کے مابین مذاکرات ایک بار پھر ناکام۔ قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ جب تک فریق مقابل ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں آتا، تب تک ایران کے ایٹمی مراکز میں کوئی بھی کیمرا نصب نہیں ہوگا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ کا اعلان۔ صہیونی جہریت کے خلاف اسرائیلی چیک پوسٹ پر فلسطینی نوجوانوں کی علامتی فائرنگ۔ غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونی فوجوں کی فائرنگ میں 22 فلسطینی زخمی۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تحریک طالبان پاکستان اور پاکستانی وفد کے مابین مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اعلی رہنما محمد علی سیف نے کہا کہ کابل میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تاہم مذاکرات کے اس دور میں بھی طالبان کی جانب سے قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے فیصلے کو واپس لینے پر ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی طالبان کی پاکستان واپسی کا موضوع بھی دوسرے سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کی طرح موضوع بحث رہا۔ واضح رہے کہ کابل میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پہلے پاکستانی علماء کے وفد نے مذاکرات کیے جو ناکام رہے، جس کے بعد پاکستان کے قبائلی عمائدین پر مشتمل وفد نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے اور وہ بھی بے نتیجہ رہے۔ افغان طالبان کے مطالبے پر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہوئے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ کالعدم تنظیم میں تحریک طالبان پاکستان ملک میں بڑے دہشت گردانہ واقعات میں ملوث رہی ہے، جن میں 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں بچوں کا قتل عام کا درخراش واقعہ بھی شامل ہے، جہاں 147 افراد کو نہایت شفافیت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ القاعدہ لیڈروں کے قتل کے بہانے کابل پر حالیہ امریکی ڈرون حملہ ایسی حالت میں انجام پایا ہے کہ امریکہ نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان سے انخلا کے بعد اس ملک میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ وجہ ہے گزشتہ اتوار کو کابل پر ہونے والا امریکی ڈرون حملہ اس ملک کے فضائی حدود کی خلاف ورزی شمار ہوا، اور بعض مبصرین نے اس حملے کو دوحہ سمجھوتے کو نشانہ بنائے جانے سے تعبیر کیا ہے۔ اتوار کو افغانستان کے طالبان انتظامیہ نے 1 اگست امریکی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے امریکہ کے اس اقدام کی شدید مذمت کی اور اسے افغانستان کے قومی اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ کابل کے شیر پور علاقے میں 31 جولائی بروز اتوار ایک رہائشی مکان پر ہونے والا امریکی حملہ دوحہ سمجھوتے اور بین الاقوامی قوانین و اصول کے منافی ہے۔ اگرچہ افغانستان کے طالبان انتظامیہ نے اب تک اس حملے میں القاعدہ لیڈر کی ہلاکت کے بارے میں اپنے کسی موقف کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر افغانستان کے قومی اقتدار اعلیٰ اور اس ملک کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، اور اس کی یہ موزوری تسلط پسندی اور دنیا کے آزاد ملکوں کے قومی اقتدار اعلیٰ کو جہریت کا نشانہ بنائے جانے کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ بین الاقوامی قوانین اور اصول اور اقوام متحدہ کے منشور کی مسلسل دھجیاں اڑا رہا ہے۔ وہی قوانین و اصول جن کو بہانہ بنا کر وہ اب تک دنیا کے مختلف ملکوں کا نشانہ بناتا آیا ہے، اور اس نے مختلف ملکوں کے نظام بھی ختم کیے ہیں۔ القاعدہ لیڈر کے قتل کے بہانے کابل پر حالیہ ڈرون حملہ اس حالت میں انجام پایا ہے کہ امریکہ نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ افغانستان سے انخلا کے بعد اس ملک میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ وجہ ہے کہ گزشتہ اتوار کو کابل پر ہونے والا امریکی ڈرون حملہ اس ملک کے فضائی حدود کی خلاف ورزی شمار ہوا، اور بعض مبصرین نے اس حملے کو دوحہ سمجھوتے کو نشانہ بنائے جانے سے تعبیر کیا ہے۔ امریکہ نے اس حالت میں کابل کو نشانہ بنایا کہ اس نے 12 طالبان انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کیے جانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، جبکہ طالبان بھی اپنے اس وعدے پر ہمیشہ زور دیتے آئے ہیں، تاہم یہ امریکہ ہے جو اپنے کسی وعدے کی پابندی نہیں کرتا اور اپنی منمانی کرتے ہوئے مختلف بہانوں سے کسی بھی ملک کو جہریت کا نشانہ بنا بیٹھتا ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں القاعدہ لیڈر ایمن الزواہری ہلاک ہوا ہے، جبکہ اس دعوے کی صداقت میں اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، بلکہ ویسے ہی جیسے القاعدہ لیڈر اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا اور دعویٰ کر دیا گیا کہ اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ چنانچہ کابل پر امریکہ کے اس ڈرون حملے کو ایک آزاد ملک پر جہریت اور کیے جانے والے دعوے کو طالبان کا ردعمل روکنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹس انتخابات کے موقع پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تشہیراتی ضرورت کی تلاش میں اس حملے کو ایک پروپیگنڈا مہم کا ذریعہ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ظاہر کر سکے کہ صورتحال پر اس کا پورا کنٹرول ہے۔ مگر کابل پر ہونے والا امریکی ڈرون حملہ اس ملک کے فضائی حدود کی خلاف ورزی شمار ہوا، اور بعض مبصرین نے اس حملے کو دوحہ سمجھوتے کو نشانہ بنائے جانے سے تعبیر کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایمن الزواہری کی ہلاکت پر القاعدہ یا دیگر دہشت گرد عناصر کی جوابی کارروائی کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ القاعدہ کے حامی یا دیگر دہشت گرد گروہ الزواہری کی موت کے بدلے میں امریکی شہریوں، کارکنوں یا بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس بیان میں خبردار کیا گیا کہ 31 جولائی کو ہونے والی کارروائی کے بعد امریکہ مخالف پرتشدد اقدامات کا امکان بڑھ گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا ہمیشہ دعویٰ رہا ہے کہ اس نوعیت کے قاتلانہ حملوں سے دنیا ایک پرامن جگہ بن چکی ہے، تاہم الزواہری کو مبینہ ڈرون حملے میں ہلاک کرنے کے بعد امریکی حکام کو اس ملک کے ذرائع ابلاغ کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ میں شائع شدہ ایک مضمون میں دعویٰ کیا گیا کہ القاعدہ کے سرغنہ کو قتل کرنا خارجہ پالیسی میں بائیڈن کی سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایمن الزواہری کابل میں رہائش پذیر تھے، اسے بائیڈن کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی ناکامی اور رسوائی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع راجوری کے بدھل علاقے میں گزشتہ شب کچھ وی ڈی سی ممبروں کی طرف سے مشتبہ افراد پر فائرنگ کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق راجوری کے شاہپور علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک وی ڈی سی ممبر نے منگل کی شام قریب 9 بجے مشتبہ افراد کی نقل و حمل دیکھی، جنہوں نے اس کو پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ وی ڈی سی ممبر نے ان افراد پر فائرنگ کی جس کے بعد باقی وی ڈی سی ممبروں نے بھی ان پر گولیاں چلائیں۔ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ مشتبہ افراد نے بھی وی ڈی سی ممبروں کی طرف گولیاں چلائیں اور موقع سے فرار ہو گئے۔ سرکاری ذرائع کہنا ہے کہ واقعے کے فوراً بعد فوج اور پولیس کی مشترکہ ٹیموں نے بدل علاقے کو محاصرے میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے کہا کہ جب تک فریق مقابل ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں آتا تب تک ایران کے ایٹمی مراکز میں کوئی بھی کیمرہ نصب نہیں ہوگا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جن کیمروں کو ہٹایا گیا ہے وہ ایٹمی معاہدے اضافی پروٹوکول کے تحت رضاکارانہ طور پر لگائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب فریق مقابل ایٹمی معاہدے سے نکل چکا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا پابند نہیں ہے تو اس بات کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایران ایک طرفہ طور پر التوا کے شکار اس معاہدے پر عمل درآمد کرتا رہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے امریکی ہوائی نمائندگان کے اسپیکر نینسی پلوسی کے تائیوان دورے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ نینسی پلوسی کے تائیوان دورے کی ایران نے مذمت کرتے ہوئے ون چائنا پالیسی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزارت خارجہ اور ترجمان نے نینسی پلوسی کے دورے تائیوان پر رد عمل ظاہر کیا اور ایک بار پھر ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتے ہوئے امریکی حکام کے تناؤ پیدا کرنے والے رویے اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے اور اس ملک کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی کرنے کی مذمت کی ہے۔ پیرا زرائن رپورٹ دیا کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے جوانوں نے سینی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں غرب اردن کے شمال میں سینی فوجیوں کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینیوں کی جانب سے سینی جارحیت کے جواب میں تازہ کارروائی غرب اردن کے شہر نابلس کے جنوب میں واقع حوارہ چیک پوسٹ کے خلاف انجام پائی اور اس صہیونی چیک پوسٹ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ البتہ اس فائرنگ میں غاصب سینی فوجوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ حملہ اس حالت میں کیا گیا کہ سینی فوجوں نے غیر قانونی کالونیوں کی تعمیر کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر دھاوا بول کر 22 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ غرب اردن کے شہر نابلس کے جنوبی مضافات میں صہیونی فوجوں کی فائرنگ سے 22 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی نے سنا دیا۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھی حسین تقوی نے پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار افتخار شیرازی صاحب سے گفتگو کی ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے یہ اہم گفتگو۔
شیرازی صاحب، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے وہ یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہے، آپ ماشاءاللہ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس فیصلے کے اندر خود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ایسی کچھ غلط معلومات اور اطلاعات بھی اس کے اندر درج ہیں کہ جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ عیاں ہوتی جا رہی ہیں، کیا یہ چیزیں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سوالیہ نشان نہیں لگا رہی؟
یقیناً ایک حکمران اتحاد کے مطالبے سے اس فیصلے کا اجرا ہوا ہے، وہیں پہ اس میں موجود کافی انفارمیشن ایسی ہے جو بنیادی طور پہ اس فیصلے کو مشکوک بنا رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ لوگ جن کو غیر ملکی ڈکلیئر کیا لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستانی اوریجن کے شہری ہیں، اگرچہ اس وقت ان کے پاس برطانیہ یا کسی اور ملک کی شہریت ہے لیکن وہ بنیادی طور پہ پاکستانی ہیں، لیکن ان کو غیر ملکی ثابت کیا گیا۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو باقاعدہ ان کے نام مینشن کر کے انڈیویجلی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ شاید بھارت کے شہری ہیں اور وہ اس ملک کے ایک سیاستدان کو بھاری رقوم بطور فنڈنگ دے رہے ہیں۔ کمپنیز کا ذکر بھی اس حوالے سے کیا گیا، اور ساتھ میں جو اس کا اس فیصلے کا پیرا یہ ہے اور کہ جس کے اندر بنیادی طور پہ اس بات کو مینشن کرنا کہ جو کچھ یہ کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ آئین کے آرٹیکل 17(3) کی صریحاً خلاف ورزی ہے, اور اس کے بعد کنکلوڈنگ پیراگراف میں یہ لکھ دینا کہ جہاں پہ شو کوز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے وہیں پہ تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کی اور کوئی بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. تو گویا کہ حکومت وقت کو یہ ایک کھلا میدان دیا گیا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا بہرحال دائرہ کار نہیں تھا, اپنے دائرہ کار سے نکل کے اتنا بڑا فیصلہ دیا گیا. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو بنیادی طور پہ اس فیصلے کو مشکوک اور متنازع بنا رہی ہیں, اور میرا خیال میں عدالتیں بھی اس چیز کو باریک بینی سے دیکھیں گی, اور جب ان کے سامنے یہ فیکٹس آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ایک تعصب اور جو ایک فیوریٹزم ہے ان فیور آف گورنمنٹ اس کا تاثر ابھرے گا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جیسا ادارہ کہ جو بہرحال ایک قومی ادارہ ہے اور غیر متنازع ادارہ ہے, اس فیصلے سے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ ادارہ جو ہے وہ متنازع جو ہے وہ تصور نہ ہو. اس سے پہلے ہماری عدالتوں پہ کچھ اور اداروں پہ اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں مختلف واقعات کو لے کے, اب یہ ادارہ بھی لگتا ہے کہ اس وقت میں کہیں ہمیں کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 مرداد، 5 محرم اور 3 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ محرم سن 61 ہجری قمری کو عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے 1000 نفری سپاہ کربلا کی طرف بھیجنے کے بعد زہر بن قیس نامی ایک شخص کو 500 سواروں کے ساتھ کوفے کے پل پر کھڑا رہنے کی ہدایت دی تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کوفے سے باہر نکلنے والے افراد کو روک سکے۔ عامر بن ابی سلامہ نے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے جا رہے تھے، زہر بن قیس اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ عامر بن ابی سلامہ سپاہیوں کے بیچ میں سے نکلے لیکن کسی میں بھی ان کو روکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ عامر کربلا پہنچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ عامر بن ابی سلامہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے اور حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے کئی جنگیں انہوں نے لڑی تھیں۔ تین اگست سن 1342 عیسوی کو مشہور اطالوی سیاح کرسٹوفر کولمبس نے ہندوستان کے لیے نئے راستوں کی تلاش کی خاطر اسپین سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 33 دن کے سفر کے بعد وہ اور ان کے ہمراہ 120 ملاح اپنے 3 بحری جہازوں کے ساتھ ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ کولمبس اور ان کے ساتھی سمجھ رہے تھے کہ وہ ہندوستان پہنچ گئے ہیں، تاہم یہ ہندوستان نہیں بلکہ بر اعظم امریکہ کا ایک جزیرہ سیلواڈور تھا۔ بر اعظم امریکہ اس وقت تک اہل یورپ کی نگاہوں سے دور تھا، اور یورپ والے یہاں آباد قوموں کے وجود سے بالکل بے خبر تھے، لہذا انہوں نے کرسٹوفر کولمبس کے سیلواڈور کے ساحل پر اتفاقی آمد کو بر اعظم امریکہ کی دریافت قرار دے کر اس کا سہرا ان کے سر باندھ دیا۔ حالانکہ کولمبس کی آمد سے پہلے وہاں مسلمان عرب سیاحوں کی آمد کے آثار اور شواہد موجود تھے، جن میں سے بہت سے آثار خود کولمبس اپنے ساتھ اسپین سے لے کر آئے تھے۔ پانچ محرم الحرام سن 1310 ہجری قمری کو ایران کے شمال مغربی علاقے آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے ممتاز عالم ملا احمد نے وفات پائی۔ وہ فاضل مراغی کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں مشہور اساتذہ مثلاً شیخ مرتضیٰ انصاری کے زیر سایہ فقہ، اصول اور دیگر علوم حاصل کیے۔ وہ ایران واپسی کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ فاضل مراغی نے متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ تین اگست سن 1978 عیسوی کو پیرس میں غاصب سہنی حکومت نے ایک دہشت گردانہ کاروائیاں کر کے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے نمائندے عز الدین قلق کو قتل کر دیا۔ اس واقعے میں ان کا ایک معاون بھی مارا گیا۔ 70 اور 80 کے عشروں کے دوران سہنی حکومت کی بدنام زمانہ جاسوس تنظیم موساد نے پی ایل او کے متعدد رہنماؤں کو قتل کیا، تاکہ اس تنظیم کو کمزور کر کے گٹھ جوڑ پر مجبور کر سکے۔ اگرچہ تنظیم آزادی فلسطین نے بالآخر صہیونی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ملت فلسطین ایک زندہ قوم کی حیثیت سے آج بھی صہیونیوں کے مقابلے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ بارہ مرداد 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین مرتب کرنے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے انتخابات منعقد ہوئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی اور پہلے عام انتخابات کے انعقاد کے بعد ایران کے مختلف حلقوں میں آئین مرتب کرنے کی بحث چھڑ گئی۔ اس بنا پر آئین کا مسودہ، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے تیار کیا گیا تھا اور جس کا انقلابی کونسل اور عبوری حکومت نے جائزہ لیا تھا، دانشوروں اور عوام کی رائے اور نظریات جاننے کے لیے اخبارات میں شائع کیا گیا۔ اس کے بعد مجلس خبرگان کی تشکیل پر مبنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر عبوری حکومت نے 12 مرداد 1358 ہجری کو مجلس خبرگان کے انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ ان انتخابات میں عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور 75 نمائندوں کا انتخاب کیا۔ 28 مرداد 1358 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام سے مجلس خبرگان کا افتتاح ہوا اور اس نے آئین کی تیاری کا کام شروع کیا۔ اب مجلس خبرگان کے 88 ارکان ہوتے ہیں۔ Thank you. 3 اگست 2008 عیسوی کو روس کے مشہور مصنف، ناول نگار اور مورخ الیگزینڈر سولجنیسٹین کا انتقال ہوا۔ وہ قفقاز کے علاقے میں 1918 میں پیدا ہوئے۔ نازی جرمنی کے حملے کے بعد وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے محاذ جنگ پر چلے گئے اور دشمن کو شکست دینے میں اہم کارنامے انجام دیے، جس کو دیکھتے ہوئے روسی حکومت نے انہیں کئی تمغوں سے نوازا۔ شولزے اگرچہ کمیونسٹ پر یقین رکھتے تھے لیکن اسٹالین کی تشدد آمیز پالیسیوں کے شدید مخالف تھے، جس کی وجہ سے انہیں سائبیریا میں لیبر کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ برسوں تک قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد انہیں 1956 میں رہا کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بعض کتابیں تباہ کرائیں۔ سولجنیسٹین کو 1970 میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں محرم الحرام کا سلسلے وار خصوصی پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔
کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت۔
قافلے رسیدات، قافلے رسیدات، رنج سفر چشیدات، حسین عزیز فاطمے، حسین عزیز
میں۔ عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام پہنچے۔ ایام عزائے سید الشہداء اور ان کے اصحاب باوفا کی عظیم قربانیوں کی مناسبت سے ریڈیو تہران کی خصوصی پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
شمر سے بولی بالی سکینہ، سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا، میرے جینے کا ہے یہ سہارا، سر نہ دوں دوں گی بدر کا۔
زمانے کی شناخت اور رہبر و پیشوا کی اطاعت، وہ نسخہ کیمیا ہے جو انسان کو منزل مقصود تک لے جانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاریخ کی بوڑھی آنکھوں نے وہ کردار بیان کیے ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں بصیرت کا درست استعمال کیا تو کس منزل کمال پر فائز ہوئے، اور کتنے ایسے بھی افراد تھے کہ جن میں جوش و ولولے کی کمی نہیں تھی اور انہوں نے جان بھی دی لیکن وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو ان بابصیرت اور وقت شناس پیروکاروں کو نصیب ہوا۔ جان تو کربلا والوں نے بھی دی اور توابین نے بھی، لیکن فرق ہمارے سامنے آیا ہے۔ موقع شناسی ضروری ہے۔ ہم تاریخ کربلا میں دیکھتے ہیں کہ ایک موقع آتا ہے کہ جب خیام کو آگ لگتی ہے تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے امامت کا پہلا مسئلہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ جل جائیں یا باہر نکلیں، تو جواب ملتا ہے پھوپھی اماں، جان بچانا واجب ہے۔ لیکن ابن زیاد کے دربار میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کے دفاع میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا جان قربان کرنے کے لیے اپنے وقت کے امام سید الساجدین علیہ السلام کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں۔ لہذا جو حقیقی پیروکار ہو اسے زمانہ شناس اور فرض شناس ہونا چاہیے۔ بصیرت یہ نہیں ہے کہ حتماً امیر شام کے خیمے کو اکھاڑ پھینکا جائے، بلکہ بصیرت یہ ہے کہ مالک اشتر خیمے سے 10 قدم کے فاصلے پر ہو اور علی کا حکم آئے کہ مالک واپس آ جاؤ تو پیروکار واپس آ جائے۔
موجودہ حالات اور ماحول کے بارے میں لوگوں کو مختلف ادوار میں آگاہی فراہم کرنا، یہ عظیم شجاعت، عظیم فداکاری ہے۔ لوگوں کو بصیرت اور آگاہی دینا، ان کے ایمان اور فکر کو عمیق بنانا، یہ آگاہی اور بصیرت عوام کی اہم خدمت ہے۔ جنگ صفین میں جب دشمن نے شکست و ناکامی کا احساس کیا اور جنگ کو روکنے کے لیے قرآن نیزوں پر بلند کیے تو کچھ لوگ امیر المومنین علی علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے اور جنگ کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ تسلیم ہو جائیں اور جنگ تمام کر دیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، آپ دشمن کو نہیں پہچانتے۔ یہ لوگ جو آج قرآن کریم کو حکم کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ان کا قرآن پر اعتقاد اور یقین نہیں ہے۔ میں ان کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میں ان کو بچپنے سے پہچانتا ہوں، میں نے ان کی بزرگی کا دور بھی دیکھا ہے۔ یہ لوگ بچپن میں بھی شریر اور برے تھے اور بڑے ہو کر بھی شریر اور برے ہی ہیں۔ ان کا قرآن پر کوئی یقین نہیں ہے۔ جب یہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ البتہ ان لوگوں نے امیر المومنین کی ان باتوں پر توجہ نہیں کی، اصرار کیا اور عالم اسلام کو زبردست نقصان پہنچایا۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولادیں سلام اللہ علیہم بصیرت عطا کرنے والی ہیں۔ آج ہمیں اس بصیرت کی ضرورت ہے۔ آج عالم اسلام کے دشمن، اسلامی اتحاد کے دشمن دین کا لباس پہن کر میدان میں وارد ہوتے ہیں، اخلاق کا لبادہ اوڑھ کر میدان میں وارد ہوتے ہیں۔ ہمیں آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جہاں وہ غیر مسلمانوں کی رائے عامہ کو منحرف کرنا اور فریب دینا چاہتے ہیں، وہاں وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور جہاں وہ عالم اسلام کی رائے عامہ کو منحرف کرنا اور فریب دینا چاہتے ہیں تو وہ وہاں قرآن کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، جبکہ نہ وہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی اسلام پر۔ ان کا اعتقاد اور یقین اسلام پر نہیں ہے اور نہ ہی انسانی حقوق اور جمہوریت پر ان کا کوئی یقین ہے۔ ہمیں بصیرت، تفکر اور غور و فکر کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے۔ اس غور و فکر کی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسانی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا شعور و ادراک اور بصیرت ہے۔ آغاز تاریخ سے دیگر مخلوقات عالم یہاں تک کہ فرشتوں پر انسان کے امتیاز کی وجہ اس کی یہی سمجھداری تھی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر خداوند عالم نے اپنی طرف سے بھیجے جانے والے تمام ہادیان دین و مذہب کو سماج کے سارے افراد سے زیادہ باشعور بنا کر بھیجا، جس کا اعتراف اس زمانے کے تمام صاحبان فضل و کمال نے کیا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس دور کے اطباء، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس دور کے جادوگر، اس دور کے فصحاء و بلغاء کے اقوال تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ تم اس عالم میں دنیا میں آئے جب کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو اسے پڑھانے کے لیے 124,000 انبیاء بھیجے۔ تعلیمات اسلامی کا آغاز لفظ اقرا پڑھو سے ہوا، گویا اسلام نے غافل ذہنوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان سے احکام دین ماننے کا مطالبہ ہرگز نہیں کیا، بلکہ پہلے ذہن کو بیدار کیا، انہیں تعلیم و تربیت کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا، اور جب ان کا شعور بیدار ہو گیا تو اپنی الہی تعلیمات ان کے ذہن و دماغ تک پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے باشعور ہو کر دین سیکھا تھا اور خدا پر ایمان لائے تھے، تو وہ سخت ترین مصائب و آلام کے باوجود اسی راہ پر گامزن رہے۔ جناب یاسر، جناب سمیہ، جناب بلال حبشی، جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد اور جناب عمار جیسی نہ جانے کتنی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے علم و شعور کی روشنی میں دین خدا کو قبول کیا تو آخری سانسوں تک اسی پر قائم رہے۔ اسی طرح مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے دور میں جناب مالک اشتر، جناب کمیل، جناب میسم، جناب اویس قرنی، جناب ادے بن حاتم، رضوان اللہ علیہم جیسی شخصیات نے الہی رہبر کی حمایت فرمائی، جبکہ بے شعور افراد کی نمایاں فرد ابو موسیٰ اشعری نے اپنی حماقت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے خدائی رہبر کے خلاف فیصلہ دیا، جس کے نتیجے میں حکومت و خلافت حضرت علی علیہ السلام جیسے معصوم ہادی کے بجائے حاکم شام کے منحوس ہاتھوں میں پہنچ گئی۔
صلح امام حسن علیہ السلام کے موقع پر بھی دونوں طرح کے افراد کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ باشعور افراد نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی طرح امام حسن علیہ السلام کی صلح کو بھی نصرت اسلام اور حفاظت دین و ایمان کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا، جبکہ بے شعور افراد نے اس صلح کو مومنین کی ذلت و رسوائی قرار دیا، یہاں تک کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ اور پھر واقعہ کربلا میں بصیرت اور بے بصیرتی کی فیصلہ کن لڑائی ہوئی۔ با بصیرت افراد کی قلت کے باوجود کربلا کی جنگ کی داستان اس طرح رقم ہوئی کہ چند افراد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کے لیے انسانی بصیرت کی لاج رکھ لی۔ واقعہ کربلا کے بعد کربلا کے اسیروں نے اپنی اسیری کو اس عظیم واقعے کے تئیں شعور اور بصیرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا، اور کوفہ و شام، خاص طور پر شام میں جہاں حاکم شام کی طرف سے پیدا کی جانے والی غفلت اور بے بصیرتی نے وہاں کے اذہان کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اپنے خطبوں سے ایک انقلابی کیفیت پیدا کر دی، اور اسرا کے قافلے کے پہنچنے سے پہلے جو شامی جنگ کی فتح پر جشن منا رہے تھے، کربلا کے اسیروں نے چند ہی دنوں میں ان کے ذہنوں کو اس طرح سے بیدار کر دیا کہ وہ افراد سرکار سید الشہداء کے عزادار قرار پائے۔ اس کے بعد ہر دور میں با بصیرت افراد کے ذریعے دین خدا کی حفاظت ہوتی رہی۔ بصیرت اور بے بصیرتی کا یہ ٹکراؤ ہی تھا کہ آئمہ علیہ السلام کی صحیح طور پر معرفت حاصل کرنے اور ان کا اتباع کرنے کے بجائے انہیں اذیت و آزار کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ امام عصر ارواحنا فداہ کو حجاب غیبت میں جانا پڑا۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
اے صفت مولا کا ہوگا انتظار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
فاطمہ کے دلبر ہیں عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
حق نیک عدالت کا ان سے کام لینا ہے، خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے، لے کے آنے والے ہیں جگ کی ذوالفقار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
تیغ لے کے حیدر کی جب امام آئیں گے، تب فدک کے غاصب کے ہاتھ کاٹ جائیں گے، فاطمہ کے دل کو پھر آئے گا قرار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
تو علی کی صورت میں ایک کمال قدرت ہے، تو چھپا ہے پردے میں صاحب کرامت ہے، تیری اس صفت پر ہے رب کو افتخار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اس حقیقت سے آشنا کروایا کہ اسلام سے بہرہ مند ہونے کے لیے آل ابو سفیان کی جہالت پر مبنی تہذیب سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، ورنہ ہم ایسے اسلام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے جو ہمارا مقدر تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ کربلا کا یہ پیغام ہے کہ آخری راہ حل مغرب کی ہمراہی نہیں، بلکہ مغرب کے مقابلے میں نئی تہذیب تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو ابو سفیان کی اموی تہذیب کے چنگل سے آزاد کروایا، اسی طرح آج کربلا کی مدد سے مغربی تہذیب و تمدن کے چنگل سے آزاد ہوا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیادی شرط حبیب ابن مظاہر کی بصیرت اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہن زینب کے کہنے پر اگر کسی کو اپنی نصرت کے لیے بلایا تو وہ حبیب ابن مظاہر کی ذات تھی، جو حسین کے بچپن کے دوست، فقیہ اور شجاع و بہادر تھے۔
جب کربلا میں چاروں طرف سے لشکر پہ لشکر آنا شروع ہو گئے تو جناب زینب نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، بھیا چاروں طرف سے فوجیں آ رہی ہیں، آپ بھی تو اپنے دوستوں میں سے کسی کو مدد کے لیے بلا لیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جی اچھا بہن، مطلب آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بہن کا دل ذرہ برابر بھی دکھے، بیٹھ کر خط لکھا اور خط میں لکھتے ہیں، حبیب تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری قرابت معلوم ہے، ہم چاروں طرف سے نرغۂ آدا میں گھرے جا رہے ہیں، حبیب اگر ہو سکے تو آ جاؤ۔ جناب زینب سے کہا کہ بہن تمہاری خاطر میں نے خط لکھ دیا ہے، تو آپ نے عرض کیا بھیا ذرا سنا تو دیجئے کیا لکھا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے سنایا، تو زینب کہتی ہیں بھیا ایک فقرہ میری طرف سے بھی اضافہ کر دیجئے۔ فرمایا کیا؟ تو آپ نے کہا الاجل الاجل، حبیب اگر آنا ہے تو جلد آ جاؤ۔ حبیب خط پا کر کربلا کے لیے نکلے، راستہ طے کرتے ہوئے کربلا پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام خیمہ میں تشریف فرما تھے، جب تھوڑی دور رہ گئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جناب علی اکبر سے، اے میرے بیٹے چچا حبیب کے استقبال کو بڑھو، جناب علی اکبر، جناب قاسم، تمام شہزادے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ حبیب نے جب شہزادوں کو دیکھا تو گھوڑے سے کود پڑے، ان کے ہاتھ چومتے ہوئے آگے آئے، امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے تو اصحاب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس نعرہ تکبیر کی آواز خیموں میں پہنچی۔ جناب زینب نے فضا سے کہا، ذرا دیکھنا تو نعرہ تکبیر کیوں بلند ہوا؟ فضا آئیں، پوچھا اور واپس گئیں اور کہا، آقا زادی حبیب آئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا، فضا حبیب کو میرا سلام پہنچا دو اور کہہ دو کہ حبیب آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ فضا نے آ کر کہا، حبیب آقا زادی سلام کہہ رہی ہیں۔ حبیب نے جب یہ سنا تو اپنے منہ پر تماچے مارنے شروع کر دیے کہ میں اور اس قابل کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی مجھے سلام کہے۔
جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت اس وقت ہوئی جب آپ نے نماز ادا کرنے کے لیے جنگ بند کرنے کو کہا، تو حسین بن تمیم نے کہا کہ اے حسین، تمہاری نماز قبول نہیں ہے، اگر نماز تم کو فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ جناب حبیب قریب ہی کھڑے تھے، جب یہ سنا تو تڑپ گئے اور کہا، اے ملعون، تجھے نماز فائدہ پہنچائے اور فرزند رسول کو نہیں۔ حسین نے غصے میں آ کر ان نمازیوں پر حملہ کر دیا، مگر حبیب سامنے آ گئے اور تلوار سے گھوڑے کی ناک پر حملہ کر دیا، گھوڑے نے حسین کو گرا دیا۔ حبیب نے چاہا کہ سر تن سے اتار دیں، مگر اس کے ساتھی اس کو بچا کر لے گئے۔ جناب حبیب نے عرض کی، مولا اب اجازت دیجئے کہ نماز عشق ادا کر لوں۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی، آپ میدان میں گئے، میمنہ کو میسرہ پر پلٹ دیا، قلب لشکر میں گھسے تو بھگدڑ مچا دی، یہاں تک کہ 62 سواروں کو واصل جہنم کیا۔ اسی دوران بدیل بن حریم تمیمی نے آپ کے سر پر تلوار سے حملہ کر دیا، ابھی سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ کسی ظالم نے پہلو میں نیزے سے وار کر دیا۔ اس کے بعد حسین بن نمیر نے سر پر ایک اور تلوار کا وار کر دیا اور بدیل نے بڑھ کر سر کو تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے آواز دی، مولا میرا سلام قبول ہو۔
مقتل ابو مخنف میں ہے کہ جناب حبیب کی شہادت میں حسین کے چہرے پر خستگی آ گئی اور آپ نے فرمایا، اے حبیب میں تم کو اور اپنے اصحاب کو خدا سے لوں گا۔ جب حسین لاشۂ حبیب کو اٹھا کر لائے تو جناب زینب نے ماتم کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن زینب سے اس موقع پر کہا،
کربلا میں حبیب کی قبر آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ باب الحسین ہے، حسین تک پہنچنا ہے تو حبیب سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ سب شہدا سے الگ حبیب کی قبر ان کے خاص مقام اور الگ منزلت کی گواہ ہے۔ حسین کا دربان بن کر حبیب ہر آنے والے زائر کو قبیلہ بنی اسد کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہر جانے والے زائر کو الوداع کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب تمہاری حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کی بنا پر بعد شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کوئی بھی زیارت کرنے والا اس وقت تک زائر نہیں ہو سکتا جب تک اسے تم زائر کی فہرست میں شامل نہ کر لو۔ خداوند عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہم سب کا شمار بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے حقیقی محبوں اور زائروں میں قرار دے۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کہتی تھی زینب کے نانا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر، آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ کہتی زینب کے نانا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر، آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ کہتی زینب کے نانا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر، کیسے سناؤں میں وہ سب واقعات پہنچے جس طرح سے ہم کربلا، امت عاصی نے ستم کیا کیا، نہر سے خیموں کو ہٹایا گیا، نرغا کی عاشقیا نے آن کر ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کے نانا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر، گھیر لیا عاشقیا نے آن کر گھیرے ہوئے گھاٹ کو ظالم تھے صاحب، اس کی وجہ سے ہوا رنجو تاب، پیاس سے معصوم ہوئے جاں بلا، خیمے میں تھا شور بکا کس قدر ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کے نانا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر، ہو گئی عاشور کی صبح آیا، نانا سنیں گے کروں آگے بیان، بھائی نے اکبر سے کہا دو عزا، بھولے گی زینب نہ کبھی وہ سما، حشر سے وہ کم نہ تھی نانا سحر ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کے نانا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر، لیلا کا ایک بیٹا تھا ایسا جوان، آپ کا ہو جاتا تھا جس پر گمان، مرا نے ایک سینے پہ ماری سنا، ٹکڑے جگر ہو گیا بھولی نما، بیٹھی ہے وہ دیکھیے تھامے جگر ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کے نانا خبر ہو گیا پردیس میں برباد، بے کسی اس وقت تھی کتنی مدام، جب دیا اکبر نے یہ رن سے پیام، یا بتا علی کا ملنی سلام، ٹھوکرے کھاتے چل رن کو امام، سب میں سے مجروح تھا نور نظر ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کے نانا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔
سامعین، ابھی آپ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ سمن پروگرام آئینہ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں حسب معمول چند اخبارات کی شہ سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ روزنامہ ایران کی سرخی ہے، ایٹمی میدان میں بھی مار کے بھاگ نکلنے کا دور ختم، ایران نے نئی امریکی پابندیوں کا دو ٹوک جواب دیا۔ تہران ٹائمز، ایران نے نینسی پلوسی کے دورے تائیوان کی مذمت کی۔ ڈیلی صبا، روس کی عدالت نے یوکرائنی فوج کے آزوف دستے کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ وطن نے امروز کی سرخی ہے، امریکہ نئی جنگ کے در پہ، نینسی پلوسی کے دورے تائیوان نے ایک بار پھر خارجہ پالیسی میں امریکہ کے دورے معیاروں اور اندرونی سطح پر اختلاف ظاہر کرنے کے باوجود واشنگٹن کے نظام میں اتحاد کا پردہ فاش کر دیا۔ مئی کے مہینے میں بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو امریکہ فوج بھیج کر اس کا دفاع کرے گا۔ بائیڈن کے اس موقف سے گزشتہ پانچ دہائیوں سے امریکہ کی ون چائنا پالیسی پر پانی پھرتا نظر آیا، جیسے اسٹریٹجک ابہام کی پالیسی کہا جاتا تھا۔ اس بیان کے دو دن بعد وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کے اس بیان کو اصلاح کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن پیلوسی کے دورے تائیوان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ واشنگٹن کی پالیسی میں تبدیلی آ گئی ہے اور بیجنگ کے ساتھ ایک نئے بحران کی آگ بھڑکنے والی ہے۔ دریاسنا ماہرین کا خیال ہے کہ چین اس سفر کا جواب چند سنجیدہ فوجی مشقوں کے ذریعے دے گا اور کسی وسیع حملے کا امکان بہت کم قرار دیا جا رہا ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے ایک نئی جنگ کے آغاز کے لیے کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی ہے اور اس بار بھی یوکرائن کی طرح قربانی کا بکرا تائیوان ثابت ہوا ہے۔ رائے الیوم کی سرخی ہے، الظواہری کے قتل کی کہانی میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ اخبار لکھتا ہے کہ بن لادن کو قتل اور اس کی لاش کو سمندر میں ڈالنا، ابو بکر البغدادی اور اس کے جانشین کو ختم کر کے لاش کو نامعلوم مقام پر منتقل کرنے جیسے واقعات کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو ایمن الظواہری پر ڈرون حملے کی خبر پر بھی شک ہوتا ہے۔ اطلاع بھی امریکہ نے دی ہے اور اس کی تصدیق بھی امریکی ہی کر رہے ہیں، نہ طالبان کی الظواہری کی موت کی خبر دی ہے نہ ہی القاعدہ دہشت گرد گروہ کی جانب سے کوئی بیان جاری ہوا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں ایک فضائی حملے کی تو تصدیق کی ہے لیکن کسی کے مارے جانے کی خبر نہیں دی۔ ایمن الظواہری ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں ہوں یا کسی بیماری کی وجہ سے چل بسے ہوں، اس سے افغانستان میں امریکہ کی شکست کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ بائیڈن کی حالت امریکہ کی اندرونی سطح پر بھی اچھی نہیں ہے، انہیں اپنی توانائی ظاہر کرنے کے لیے ایسے کسی آپریشن کی شدید ضرورت تھی، لیکن سیاسی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ ایمن الظواہری اب اتنے اہم نہیں رہے کہ جن کو قتل کرنے کی بنیاد پر امریکہ ایوان نمائندگان کے انتخابات میں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل کر سکے۔ سمینا، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ قومی آواز، سی اے اے کا نفاذ جلد ہوگا لیکن پہلے سبھی کو کووڈ 19 کا ٹیکہ لگ جائے، امیت شاہ۔ روزنامہ سیاست، مولانا مودودی اور قطب کی کتابیں اے ایم یو کے نصاب سے ہٹا دی گئیں۔ پاکستان ٹوڈے، حکومت عمران خان کے خلاف فوری قانونی اقدام کرے نواز شریف۔ سمین، روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، آئین ہند کو ضرور پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اخبار لکھتا ہے کہ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے اکثر لوگ جمہوریت کی بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن کسی بھی ملک میں جمہوریت آئین سے ہی قائم رہتی ہے۔ وطن عزیز کے لوگوں کو بھی یہ پتہ آئین ہند سے ہی چلتا ہے کہ جمہوری نظام نے انہیں کیا بنیادی حقوق دیے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آئین ہند سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ بنیادی سیاسی نکات کیا ہیں، لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں کو تو جانے دیجئے، جمہوریت کی باتیں کرنے والے اکثر لوگ بھی دعوے سے ہی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئین ہند کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اس کی روشنی میں وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا آزادی ملی ہوئی ہے اور اس آزادی کا دائرہ کس حد تک ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ بھارت کے چیف جسٹس این وی رمن کا یہ کہنا بجا ہے کہ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ ترین دستاویز ہمارا آئین، جو جدید آزاد ہندوستان کی امنگوں کی وضاحت کرتا ہے، قانون کے طلبہ، ماہرین قانون اور ہندوستانی آبادی کے ایک بہت ہی چھوٹے سے حصے کے علم تک ہی محدود ہے۔ سمیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، حکومتی اتحادی جماعتوں کے قائدین کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومت کی اتحادی جماعتوں کے قائدین کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کا نام ای سی ایل میں ڈالے جانے کا امکان ہے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کے معاملے کو مثال بنایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں مزید کارروائی کے لیے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام اتحادی جماعتیں سپریم کورٹ سے اس معاملے پر فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کریں گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں طے پایا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے پر مزید پیش رفت کے لیے قانونی اور سیاسی کمیٹیاں قائم کی جائیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ سیاسی کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ دیگر ارکان میں نبید قمر، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ اور سردار ایاز صادق شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق دونوں کمیٹیاں کچھ دیر بعد اتحادیوں کے اجلاس میں اپنی سفارشات پیش کریں گی۔ سامعین، یہ تو رہی پروگرام آئینہ صحافت میں بعض اخبارات کی سرخیاں اور کچھ تفصیلی خبریں، اور یہ جائزہ آپ نے سماعت فرمایا۔ پروگرام کے حوالے سے بھی آپ سامعین کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔ پروگرام اسلام کی معرفت ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہے، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، جس وقت قرآن انسانوں کے لیے قیامت کے میدان کی منظر کشی کرتا ہے تو فرماتا ہے، قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سارے انسان منظم صفوں میں خدا کی عادل عدالت میں حاضر ہوں گے، اور ان کے افکار و اعمال کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اس دن لوگوں کے نامۂ اعمال کھولے جائیں گے اور سارے گواہوں کی زبانیں کھل جائیں گی۔ اور ان میں قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی، اور یہ گواہ تمام چھوٹے بڑے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال مناسب شکل میں مجسم ہوں گے۔ قیامت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عمل، افکار، اوصاف اور کردار کا مجسم ہونا ہے، کہ جسے تجسم اعمال کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جو اعمال انسان دنیا میں انجام دیتا ہے وہ دوسری دنیا میں اس کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس سرمایہ کی اصلی ماہیت یعنی اس کے اعمال کی حقیقت آشکارا اور نمایاں ہو جائے گی۔ قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہونے اور قیامت برپا ہونے کے بعد قیامت کی منازل اور مواقف میں سے ایک انسان کے کاموں کے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، یعنی انسان نے دنیا میں جو عمل انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اسی سبب سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب یعنی محاسبے کا دن ہے۔ اس روز خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے گا اور اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نام اعمال کا مسئلہ اور قیامت کی عدالت میں محاسبہ دنیا کے تصور کے برخلاف اور اس سے مختلف ہوگا، کیونکہ عالم آخرت مادی دنیا سے بالا تر ایک عالم ہے۔ سامعین، ہم نے اسی طرح بتایا تھا کہ ہماری روح اور جسم ہماری پوری زندگی کے اعمال و کردار اور اقوال کا عجیب و غریب اور پراسرار آرکائیو ہے، اسی طرح سے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا انعکاس اور اثر ہمارے وجود پر مرتب ہوتا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے اعمال ہماری روح اور جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں اور نشان راہ دکھاتے ہیں، یعنی زندگی کو جہت دیتے اور بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ یہی اثرات اور نشان راہ قیامت کی عدالت کے گواہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہر انسان کا حساب و کتاب اس کے نیک و بد اعمال کے اثرات کا مجموعہ ہے کہ جو اس کے وجود میں پیوست ہے، اور یہ حساب معین اور معلوم ہے۔ اس وصف کے ساتھ قیامت کا محاسبہ ایک طرح سے مشاہداتی اور دقیق محاسبہ ہے کہ جو اس عالم کے محاسبوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ سامعین، قیامت میں تمام انسانوں سے سوال ہوگا۔ خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باس پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر قیامت میں سوال و جواب کا ہونا بالکل واضح ہے، اور یہ سوال و جواب اور حساب و کتاب عمومی ہوگا۔ سب سے پوچھا جائے گا، پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام حق کو پہنچانے، جہل و تاریکی کا پردہ دور کرنے اور ظلم و جور کا مقابلہ کرنے میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں یا نہیں۔ البتہ انسانیت کے ان عظیم معلموں کا جواب واضح اور روشن ہے، اس طرح دین حق کے رہبروں اور پیشواؤں کو بھی جواب کو ہونا پڑے گا، اور عوام کو بھی۔ قیامت میں حساب و کتاب کرنے والا خدا ہوگا، اور ایسا حساب کرنے والا ہے جو انتہائی دانا، حکیم، عادل اور مہربان ہے۔ وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے کاموں اور افکار و اعمال، حتیٰ ہماری پوشیدہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل چھپا کر یا لوگوں کی نظروں سے بچا کر بھی انجام دیتا ہے تو ان کو بھی خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ سامعین، قیامت کی عدالت میں فیصلہ اور حکم ذات پروردگار سے مخصوص ہے۔ تاریخ بشریت کے نشیب و فراز سے بھرے ہوئے ایام میں مختلف قوموں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا خداوند عالم بہت تیزی سے حساب لے گا اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم چشم زدن میں تمام مخلوق کے اعمال کا جائزہ لے گا اور ان سے حساب لے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کا علم اور قدرت دیگر مخلوقات کی طرح محدود نہیں ہے، اور وہ بندوں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے جسم و جان پر اور ہمارے اطراف کی مخلوقات جیسے زمین، ہوا اور دیگر چیزوں پر اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کا سرتاپا وجود ہی، چاہے وہ مجرم ہو یا نیک انسان، اس کا اعمال نامہ شمار ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ، پیر اور کھال اور دیگر اعضاء بدن، حتیٰ زمین اور ماحولیات اور گھر کے در و دیوار کے جس میں وہ زندگی گزارتا تھا، سب ہی اس کے اعمال نامے کا حصہ ہیں۔ عالم تشبیہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر عضو بدن کے اندر ایک کیلکولیٹر اور گنتی کرنے کی مشین ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس کا سارا حساب سامنے آ جائے گا۔ اس لحاظ سے انسان کے وجود کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس کی لمحہ بہ لمحہ کارکردگی اس کے آڈومیٹر پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ماہرین گاڑی کی طے شدہ مسافت کا بعد میں بیٹھ کر حساب و کتاب کریں۔ اس وصف کے ساتھ کون ہوگا کہ جو انسانوں کے تمام اعمال کا تیزی اور دقت سے حساب لیے جانے پر تو یقین رکھتا ہوں، پھر بھی اپنے اعمال و کردار کو توجہ نہ رکھے؟ ایسے میں کون ہوگا جو دوسروں پر بے حساب ظلم و ستم اور تجاوز کرے، بلا سبب جھوٹ بولے اور بلا وجہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے؟ کیونکہ اس طرح کے ناشائستہ اعمال کو قیامت کے دن حساب و کتاب پر عقیدے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ سامعین، اب یہ نقطہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں انسان کے تمام اعمال، حتیٰ اگرچہ وہ چھوٹے اور حقیر ہوں، پھر بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 میں قیامت میں انسان کے اعمال کے مشاہدے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت 47 میں قیامت کے دن دقیق اور غیر معمولی حساب و کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور کسی نفس پر اتنا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کے دن خدا کے عدل و انصاف کا ترازو اتنا زیادہ دقیق اور منظم ہوگا کہ گویا عین عدالت ہے۔ اسی سبب سے وہاں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نیک بندوں کی جزا اور پاداش میں سے کچھ کم کیا جائے گا، اور نہ ہی بدکاروں اور گناہکاروں کی سزاؤں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا۔ روز قیامت کا حساب بہت دقیق اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے آری اور عیب و نقص کے بغیر ہوگا۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم فرما رہا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے۔ رائی سرسوں کی قسم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کی پھلیاں سکھا کر اس کا بیج حاصل کیا جاتا ہے، جو جسامت میں بہت چھوٹے اور گول گول دانے ہوتے ہیں، اور چھوٹے ہونے میں ضرب المثل ہے۔ قیامت کے روز اچھے اور برے اعمال کو پرکھنے کے لیے ترازو سے کیا مراد ہے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن وزن کے حامل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اس دنیا کی طرح معمول کے ترازو نصب کیے جائیں گے، تاکہ اس کے وسیلے سے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے۔ ان کی یہ سوچ اس لیے ہے کہ ان افراد نے آخرت میں اعمال کے میزان اور وزن کا دنیا میں رائج وزن کے مفہوم سے غلط موازنہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ترازو اور میزان ناپنے کے پیمانے کے معنی میں ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کے لیے ناپنے کا ایک آلہ ایجاد ہوا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ترازو کی شکلیں کس طرح بدلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ لفظ میزان دوسری چیزوں کے جانچنے کے آلات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، جیسے میزان الحرارت گرمی جانچنے کا آلہ، میزان الہوا ہوا جانچنے کا آلہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بنا پر جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کے اعمال ایک خاص وسیلے سے جانچے جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وسیلہ دنیا کے ترازو کی طرح ہو، ممکن ہے کہ وہ وسیلہ انبیاء و ائمہ اور افراد صالح کا وجود ہو۔ اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب آئے ونزع الموازین القسط کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بروز قیامت میزان سے مراد پیغمبران کرام اور لوگوں میں سے وہ افراد ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کے نامۂ اعمال میں تاریکی کا کوئی گوشہ نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جہاں میں جو مرد اور عورت کی روح سے دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے، وہ فی الحقیقت دوسروں کے اعمال کا ایک ترازو ہیں، اور جو شخص جس قدر بھی ان سے مشابہت رکھتا ہے وہ اتنا ہی وزن رکھتا ہے، اور وہ افراد جو ان سے کم مشابہت رکھتے ہیں یا بالکل مشابہ نہیں ہے، وہ کم وزن یا بالکل بے وزن اور ہلکے افراد ہیں۔ یہاں تک کہ اس جہاں میں بھی دوستان خدا دوسروں کے اعمال کی مقیاس ہیں، لیکن چونکہ اس دنیا میں بہت سے حقائق پردہ خفا میں رہ جاتے ہیں اور قیامت کا دن انکشاف و ظہور کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن یہ واقعات ظاہر و آشکارا ہو جائے گی، اور یہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اولیاء حق جو ترازوی اعمال ہیں وہ متعدد ہیں۔ نیز یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صفت میں ممتاز تھا، بنابراہ ان میں سے ہر ایک انسانوں کی کسی ایک صفت کی مقیاس ہے، اور انسانوں کے اعمال و صفات مختلف ہیں، لہذا کسوٹی اور ترازو مختلف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا میزان عمل سنگین ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔